أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء، واللعنة دائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في موكب كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سورة مبارکہ نور کی 24 نمبر کی آیت، جس کے بارے میں ہم نے کل آخری گفتگو کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روز قیامت وہ دن ہے کہ جس دن انسان کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں خود اس انسان کے خلاف شہادت اور گواہی دیں گے. یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ہاتھ کے جو مثلا مادی جسم ہے، یہ آنکھیں، یہ پاؤں، یہ زبان، کہ جو جسمانی کیفیت رکھتی ہے، یہ اگرچہ کہ ظاہری طور پر جسم ہے لیکن باطنی طور پر یہ قابلیت رکھتی ہے کہ انسان کے اعمال کو محفوظ کرے. بس آنکھیں یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ان اجزاء میں وہ تصویر جو دیکھی گئی ہے وہ محفوظ رہے. ہاتھ، جہاں جہاں ہاتھ سے کام لیا گیا ہے وہاں کی تصویر ان ہاتھوں میں محفوظ ہے. اور یہ روز قیامت گواہی دیں گے. گواہی دیکھے ہوئے منظر کی، اس کے اندر ایک معرفتی اور علمی پہلو پوشیدہ ہے. یعنی اگر کوئی شاید گواہی دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادراک رکھتی ہے، معرفت رکھتی ہے، اس کے بعد گواہی دے گی. بس ہم جن اشیاء کو جامد سمجھتے ہیں، بے شعور سمجھتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں وہ باشعور ہے، وہ علم و آگاہی ہے. ہم ان مادی اشیاء کو سمجھنے کے لیے بے شعور ہیں. اگر یہ بے شعور ہے تو گواہی کیسے دیں؟ بس یہ باشعور ہے. کائنات میں ہر شے باشعور ہے، چاہے وہ ذرات ہوں، چاہے وہ کہکشاں ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، ہر شے باشعور ہے. بغیر شعور کے یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہیں. ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں یہاں آیا ہے، اور دیگر اشیاء کے بارے میں سورہ اسراء میں ارشاد رب العزت ہے: وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کائنات کے ہر شے خدا کی حمد و تسبیح کرتی ہے. حمد و تسبیح بغیر معرفت اور آگاہی کے ممکن نہیں ہے. بس ذرہ بھی اگر ہے وہ تسبیح کرتا ہے اور اپنے معبود کا علم رکھتا ہے، اپنے خالق کا علم اور آگاہی اور معرفت کا حامل. اس آیت کے بعد 25 نمبر کی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہے کہ آج یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے کہ یوفیہم اللہ دینہم الحق. خدا اند عالم ہر شخص کی نسبت جو اس کا دین ہے اس کے مطابق وفا کرے گا. یعنی اگر کسی کا دین دین حق ہے اس کے مطابق، اگر کسی کا دین باطل ہے لیکن وہ اسے حق سمجھتا تھا اس دین کے مطابق. غرض یہ کہ وہ اعمال جو اس نے دین کے مطابق دنیا میں فکری طور پر عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے انجام دیے ہیں وہ اس فکر اور اس عمل کا تجسم روز قیامت دیکھے گا اور اس کے مطابق خداوند عالم جزا و سزا دے گا. وفا کرے گا خدا یعنی جیسا اس نے عمل کیا ہے ویسا اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا. ان خیرن فخیرن، اگر اچھا کام کیا اچھا، ان شرن فشرن، اگر برا کیا ہے تو جزائے جہنم یا برائی کی جو جزا ہے وہ اسے ملے گی، سزا ملے گی. بس کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ جو عقیدہ دنیا میں رکھتا ہے اور اس عقیدے میں وہ مر گیا تو وہ مثلا روز قیامت مزمحل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. روز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو وہ ایک نیا انسان ہے. نہیں، یہ وہی ہے در حقیقت کہ جو اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے. حقیقت انسان عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد پر اس کا عمل. جیسا عقیدہ ہے ٹھیک ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر روز قیامت اٹھایا جائے گا اور انسان روز قیامت جان لے گا کہ اس کائنات میں اگر کوئی شے حق ہے اور وہ بھی آشکارا حق، واضح و شفاف حق، تو وہ ذات الہی. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی شے جو ہے وہ ذاتی طور پر حق نہیں ہے. حق کے معنی ثابت لازم، وہ شے جو ثابت و لازم ہے. کائنات میں اگر کوئی ہستی ذاتی طور پر ثابت اور موجود ہے وہ ذات الہی. بقیہ تمام انسان، انبیاء، ختمی مرتبت، یہ تمام یا ایک ذرہ، سب خدا کے پیدا کرنا ہے، مخلوق کے خدا ہے. یعنی اپنی ذات میں کسی شے کے حامل نہیں. اگر رسول گرامی کی ذات کو وجود دیا ہے تو خدا نے دیا ہے، اور یہ مقام عظمہ عطا کیا ہے تو خدا نے عطا کیا ہے. بس ان کا ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی عطا ہے. ایک ذرے کو بھی اگر پیدا کیا تو خدا نے پیدا کیا. بس خدا کے علاوہ ہر شے کیا ہے، ایک ایسا حق ہے کہ جو خدا کے اوپر تکیہ کیے ہوئے. ذات حق، ذات الہ ایسا حق ہے جو کسی کے اوپر تکیہ کیے ہوئے نہیں ہے، وہ بے ذات ہی موجود ہے، وہ حق مبین ہے، آشکار حق ہے. آیت نمبر 26، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق قريب. ہماری گفتگو پاکدامنی کے بارے میں تھی، ہم نے تہمت لگانے والوں کے بارے میں خداوند عالم کے قانون کو بیان کیا. ان آیات میں ایک دفعہ پھر اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے. ارشاد رب العزت ہے الخبیثات للخبیثین، خبیثات یعنی وہ خواتین کہ جو اپنے وجود میں شرارت اور خباثت اور برائی اور بدطینت ہیں، جن کی سرشت جو ہے وہ مثلا خراب ہو چکی ہے. میں نے کل عرض کیا تو خدا تعالیٰ ہر انسان کو پاکیزہ پیدا کرتا ہے، بعد میں انسان اس کو تخریب کرتا ہے. اب ایسی خواتین جنہوں نے اپنی پاک دامنی کو لکے دار کر لیا ہے، اس میں دھبا لگایا ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ایسی خواتین للخبیثین، خبیث افراد کے لیے، یعنی جو خوب سے سریرت رکھتی ہیں وہ ایسے افراد کے لیے کہ جو ذاتی طور پر اب دوسرے مرحلے میں آ کر برے ہو گئے. والخبیثون للخبیثات، اور برے لوگ بری خواتین کے لیے. والطیبات للطیبین، پاکیزہ حضرات خواتین پاکیزہ حضرات کے لیے. والطیبون، اور پاکیزہ مرد للطیبات پاکیزہ خواتین کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں اور وہ پاکیزہ لوگ کہ جو ہر تہمت سے بری ہیں، دور ہیں. ان کی نسبت سے اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اور گواہ اور شاہد نہیں لاتا چار، تو یہ ان تہمتوں سے پاک و پاکیزہ ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ایسے پاکیزہ لوگوں کے لیے روز قیامت مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. خداوند عالم ایک ایسا رزق جو ان کی جلالت اور عظمت اور ان کے مقام کے برابر ہو وہ انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا. بس یہاں پر ایک قانون بتایا گیا ہے کہ معاشرتی طور پر جیسا انسان ہوتا ہے ویسی لوگوں میں مثلا ایڈجسٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اس دفعہ ایک فارسی کا شعر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرے گا. کبوتر جو ہے وہ عقاب کے ساتھ پرواز کرتا نظر نہیں آئے گا، باز با باز 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 کے ساتھ پرواز کرے گا. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے. بس جو اچھے لوگ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں، جو برے لوگ ہیں وہ اپنے جیسے لوگ دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ بعض ایسے مثالیں ہیں قرآن کریم میں بھی جو اچھے لوگ ہیں سارے لوگ ہیں لیکن ان کی زوجات خراب ہیں، وہ برعکس زوجہ اچھی ہے شوہر خراب. پہلی مثال حضرت نوح اور جناب لوط کی ہے قرآن کریم، ان دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ مثلا صالح نہیں تھی، میرے رائے حق پر باقی دیرے بعد مثال نہیں دیا انہوں نے مثلا. اور دوسرے کی مثال جناب آسیہ ہے کہ فرعون کی زوجیت میں رہی لیکن آخر میں شہید ہوئی رائے حق، اور اس طرح سے انہوں نے اعلیٰ مقام پایا. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب شاید ازدواج کا مقام تھا تو اس مقام پر یہ کیفیت نہیں تھی, بعد میں جاتے ہیں. جیسے حضرت آسیہ سے متعلق کہ جب ان کی شادی فرعون کے ساتھ ہوئی تو یہ تبدیلی ان میں نہیں آئی تھی. تبدیلی کب آئی ہے؟ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اعلان نبوت کیا تو ان میں تبدیلی آئی, انہوں نے آپ کو پہچانا اور آپ کا ساتھ دیا اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تو جب ازدواج اور تعلقات استوار ہو رہے تھے اس وقت جو ہے وہ اس طبقے میں داخل نہیں ہوئی تھی جسے صالحین یا طیبات کا طبقہ کہا جائے. اسی طرح کی باتیں جو ہیں جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کے بارے میں بھی کی جا سکتی. بس ایک عمومی قانون جو ہے اکثریت پر مبنی قانون استثناء بالآخر کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا, لیکن جب قانون بیان کیا جاتا ہے تو وہ غالباً اور اکثریت کو مد نظر رکھ کر بیان کیا جاتا ہے. وہاں پہ یہی ہے, یہ طیب لوگ, طیب خواتین کے لیے اور طیب خواتین طیب افراد کے لیے, پاکیزہ اور خبیث خبیثات کے لیے اور خبیث مرد خبیثات خبیث خواتین کے لیے. یہ نقطہ ہے جو اس آیت میں خداوند عالم نے بیان فرمایا. 27 نمبر کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلک خیر لکم لعلکم تذکرون. 27 نمبر کی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک معاشرتی مسئلہ کہ جب پاکیزگی پر مبنی تعلقات ہیں معاشرے میں دوسرے انسان, تو اب انسان جب ایک معاشرے میں رہتا ہے اس کے ہمسائے ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے جاننے والے ہیں, احباب ہیں, دوست ہیں, کسی کے گھر تک گیا ہے, تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں اے ایمان لانے والوں لا تدخلوا بیوتاً کسی بھی گھر میں داخل نہ ہو, غیر بیوتکم وہ گھر جو آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے, حتی تستأنسوا یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کرو, بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو. وتسلموا علی اہلھا اجازت لو, سلام کرو گھر سے باہر, نہ گھر کے اندر, وہ الگ سلام گھر کے باہر. پہلے یہ طریقہ تھا کیا کہتے ہیں اذن لینے کا کہ باہر سے جیسے تبر باپ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سلام بھی کرتے ہیں, خصوصاً جب یہ آیات نازل ہوئی مکہ مدینہ میں اس وقت تک زیادہ تر جو گھر تھے ان میں دروازے نہیں ہوتے تھے, یہ دروازوں کا رواج بعد میں آیا, کھلا ہوا ہوتا تھا گھر, بہت زیادہ کسی نے مثلا پردہ لگایا گھر دروازے میں, لہذا مثلا سائڈ میں کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت, تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی شخص مثلا آنا چاہتا ہے آیا ہے ملاقات کے لیے. او تسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم یہ عمل آپ کے لیے بہترین ہے, لعلکم تذکرون تاکہ تم توجہ کرو اس عمل کی طرف اور جو معاشرہ ہے وہ پاکیزہ رہے. یہ ایک عمومی ادب ہے, حتیٰ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی مثلا بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی قرآن کریم نے آداب بیان کیے کہ مثلاً بعد الظہر یا بعد العشاء اگر جانا چاہتے ہیں بچے تو اجازت لے کے کمرے میں جائیں, نوک کریں, بغیر اجازت کے ایک دم کمرے میں نہ جائیں. یہاں تک کہ مثلا ایک شخص آیا رسول گرامی کے پاس, اس نے جب یہ بات سنی ہے آیت سنی تو اس نے کہا کہ میری والدہ ہے اور ان کے علاوہ کوئی میرے علاوہ تو کوئی خادم بھی نہیں, میں ان کی خدمت کرتا ہوں, خدمت گزار ہوں, حتیٰ میں ان کے پاس اگر جاؤں, ان کے گھر جاؤں یا کمرے میں داخل ہوں تو یہ اجازت دوں؟ رسول گرامی نے فرمایا اجازت. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ مثلا اپنی والدہ کو ایسی کیفیت میں نہ دیکھو کہ اس میں نہیں دیکھنا چاہیے, ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہی تم بغیر اجازت کے بغیر اذن کے اندر چلے جاؤ جو کہ مناسب نہ ہو, لہٰذا اذن دو پھر اندر جاؤ. اور یہ عمومی مثلا ثقافت ہے کہ انسان جب گھر میں آتا ہے نا تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے, اور جس کیفیت میں جس لباس میں مثلا باہر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اسی کیفیت میں گھر میں بھی ہو. گھر کی چار دیواری ہے اس لیے کہ وہ ذرا اگر وہاں استراحت کرے, ذرا آزاد ہو جائے, اس قید بند سے نکل آئے تو گھر سے کی چار دیواری سے باہر. اب اگر کوئی مثلا بغیر اجازت کے داخل ہو جائے, بغیر بتائے داخل ہو جائے, وہ کس کیفیت میں معلوم نہیں. پاکیزگی معاشرے کی اجازت نہیں دیتی. خداوند عالم نے اسے بیان کیا, معاشرہ اگر پاکیزہ رہنا چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اجازت لیں, ابھی ہم پڑھیں گے آیات, اور اجازت کے بعد جب اجازت مل جائے تو داخل ہوں, یا اگر کوئی نہیں ہے تو داخل نہ ہوں. سب گھر میں بچے ہیں, خواتین ہیں, مرد نہیں ہے کوئی, مرد آیا ہے مثلا ملنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور فرض یہ کہ خواتین میں سے کوئی ان کے ساتھ محرمیت نہیں رکھتا یا کوئی آشنائی نہیں رکھتا ہے تو اگر وہ اجازت نہ دیں تو گھر میں داخل نہ ہو, چلے جائیں واپس, ضروری نہیں داخل ہو اس گھر. بس خداوند عالم نے گھر کی چار دیواری میں ایک آزادی رکھی ہے, اس آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر جائے اجازت لے, بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہ ہو, سلام کرے. بعض روایات میں آیا ہے کہ سبحان اللہ کہے, مثلا عربوں میں اور ایرانیوں میں رواج ہے یا اللہ کہتے ہیں, یہ روایت میں آیا ہے مثلا کہ وہاں جا کے اپنے دروازے پہ بلند آواز سے کہے یا اللہ, یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے اندر کے کوئی باہر ملنے کے لیے آیا ہے, مثلا ایک اعلان. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, بس اگر کوئی گھر میں نہ ہو فَلَا تَدْخُلُوهَا, گھر میں داخل نہ ہو, جائز نہیں داخل ہو. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ اذن دیا جائے. یہ واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی جناب زارا سلام اللہ علیہ کے گھر میں معمولاً آتے تھے, سلام کرتے تھے پھر داخل ہوتے تھے. اس دفعہ بھی انہوں نے سلام کیا, جناب زارا نے اندر سے جواب دیا, فرمایا کہ میرے ساتھ میں داخل ہو جاؤں, میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے وہ بھی داخل ہو جائے. فرمایا کہ نہیں, मैं मुहज्जब हो जाऊँ, हिजाब ले लूँ फिर। तो आपने जब हिजाब कर लिया फिर दोबारा इजाज़त दी कि हाँ अब आ जाए। तो वो रसूल गिरामी दाखिल हुए जनाब जाबिर के साथ घर में तशरीफ लाए, और ये जाबिर वही है जिन्होंने जनाब ज़हरा से हदीसे के साथ नकल किए। हदीसे के साथ जो आप लोग सुनते हैं, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी अन फातिमा ज़हरा, यानी ये रिवायत जो है ये बग़ैर वास्ते की है, जाबिर ने ये रिवायत रसूल गिरामी से या अमीर मोमिनीन के वास्ते से जनाब ज़हरा से नकल नहीं की, ये डायरेक्ट नकल की। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी अन फातिमा ज़हरा डायरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि बास सहाबी ऐसे हैं कि जो अहले बैत से इस कदर करीब हैं कि जो मसलन उनके घर में आते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनमें से एक जाबिर है कि जिन्होंने ये हदीस के साथ अमल की, और जाबिर और तुरानी ज़िंदगी उनकी रही है, इमाम पंचम के दौर तक जिंदा थे और उनको सलाम भी पहुँचाया। इसका मतलब ये कि जिस सन 61 में जो वाकया हुआ करबला का, उस वक्त भी जिंदा थे जाबिर, लेकिन करबला में नहीं। अगर करबला में होते तो नाम आता उनका, या कहीं जंग में कोई सवाल हुआ कि वो थे जिंदा लेकिन उनकी जिम्मेदारी कुछ और थी, और उनकी जिम्मेदारी अहले बैत की मोहब्बत को आलम इस्लाम में फैलाना, लिहाजा ये है उनके लिए कि वो करिया करिए जाते थे और वो रिवायात अहले बैत से मुतालिक जिन पर पाबंदी लगाती थी बनू उमैया ने, उन्हें बयान कर देती थी, और ये जिम्मेदारी उन्होंने आखिर दिन तक अदा की। रसूल ग्रामीण ने उन्हें ये पैगाम दिया था कि जब मेरा फर्जंद पाँचवें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना तो मेरा सलाम पहुँचा, और उसी मुलाकात में जो है वो जाबिर से तकाज़ा किया इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कि रसूल ग्रामी से हदीस नकल करें। बस जाबिर कोई मामूली साहबी में से नहीं, हद का ये होता ना लग, यहाँ तक कि इजाजत दी जाए तो घर में दाखिल हो, वहीं वकील अलग को मेरे जो फर्ज हो, पर अगर अंदर से कहा जाए कि जनाब तशरीफ ले जाइए, कोई नहीं है आपका इस्तकबाल करने के लिए, तो वापस पलट जाए आदमी, ठीक है घर में दाखिल होने की कोशिश ना करें। वह इन किल रखो मेरे जो फर्ज होगा अस का रखो, ये पलट जाना घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना होना, ये पाकीज़गी की अलामत। बस देखें खुदावंद मुताल चाहता है कि किसी घर में आप दाखिल ना हो, और उनकी जो निजी जिंदगी है, खवातीन है, उनकी नस्बत से कोई मसला ऐसी नज़र के जो नहीं पढ़नी चाहिए अंजाम ना पाए। यानी ये आयात भी दरहकीकत ये बताना चाहती है कि मोमिनीन आपस में इस तरह से रहें कि उनका जो मुआशरती एक दूसरे के साथ रबता है वो हर तरह की बाकी पर मबनी हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी निगाह ऐसी शय में जान नहीं पड़ना चाहिए पड़ जाए, किसी घर में दाखिल ना हो। ये पाकिजगी की अलामत है। रवायात वाले तो एक रसूल ग्रामी अपने घर में बैठे हुए थे, कुछ शख्स आया, उसका नाम मेरे जहन में नहीं रहा, उसने रसूल ग्रामी को बुलाने की बजाय से झांकना शुरू किया, بجائے کہ بلائے بات کرے جو مجھے کام ہے وہ بتائے, گھر میں جھانکنا شروع کیا اجرے میں, رسول گرامی کو پتہ چل گیا. تو آپ جو ہے وہ غضب کی حالت میں نکلے باہر, اور اس کو جب اس نے دیکھا کہ آپ غضب کی حالت میں, فرار کر لیا. تو آپ نے کہا کہ کوئی اسے پکڑ کے لائے تاکہ میں اس کو سزا دوں, یا اگر یہ میرے ہاتھ میں آ جاتا تو میں اس کی آنکھیں باہر نکال دوں. یعنی دین نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکا تاکہ کرے. کوئی مثلا ایسی شے جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے, حرام ہے, اس پر اس کی نگاہ پڑے. ویزا پیلا لگو پھر جو فر جو بہ اس کا لگو بلّہ ہو بے ماتا بنونا. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کون ہے دیکھنے والا ہے, میں جانتا ہوں کوئی بات نہیں, خدا بندہ عالم پر بادم میں تو جانتا ہوں, اتنا تو کم از کم یقین پیدا کرو کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. لہٰذا آیت کہتی ہے بدلاؤ بے ماں کام بنونا علی, خدا جو تم انجام دیتے ہو اس کے اس کا عالم ہے, علم رکھتا ہے. اب یہ مثلا جن کے ساتھ ایمانی رابطہ ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کے گھروں میں اگر آپ داخل ہوں تو یہ قوانین ہیں. لیکن اگر رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں آیا ایسا ہے کہ وہاں داخل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں, تو آیت کہتی ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. اس سے پہلے کہ ان رشتہ داروں کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ جہاں انسان ٹھیک ہے داخل ہو سکتا ہے, اس سے پہلے اور ایک مقام کہ جہاں انسان جو ہے وہ مثلا جا سکتا ہے وہ یہ ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ایسے مقامات جو تمام عوام الناس کے لیے ہر وقت جائز ہے وہاں آنا جانا, جیسے پارک ہے, جیسے مثلا بس اسٹاپ ہے, روڈ ہے, ٹھیک ہے, عمومی مقامات جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کوئی حرج نہیں, وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آ جا سکتے ہیں. یا بازار ہے مثلا, وہاں آپ نے کوئی چیز بیچنے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے بازار میں, ٹھیک ہے, وہاں پر آنے جانے کی بھی کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, ایسے گھر جو مسکونت یعنی سکونت والے نہ ہو, جہاں پہ کوئی ساکن نہ ہو, جہاں پہ کوئی نہ رہتا ہو, فیہا متاع لکم, اور وہاں آپ کی کوئی قیمتی شہر کوئی مال ہے جو رکھا ہوا ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, خدا عالم جانتا ہے کہ آپ کیا اظہار کرتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں. خدا عالم ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے, ان انسان کی نیت سے بھی آگاہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کس نیت سے اندر جانا چاہتا ہے, باہر آنا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. اس مرحلے سے معاشرتی گزرنے کے بعد, کیونکہ گفتگو جو ہے وہ ہماری عمومی طور پر پاک دامنی کے بارے میں جاری ہے, لہذا یہاں سے اس ان آیات سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت سے اور مرد خواتین کی نسبت جو ہے وہ کیا حجاب رکھتے ہیں, اس کی مقدار کیا ہے, اور کس قدر خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, کہاں حجاب واجب ہے, اس کی گفتگو یہاں سے آغاز ہوتی ہے. تیس نمبر کی آیت ہے ارشاد رب العزت ہے قل للمومنین یغضوا من ابصارہم, اے رسول مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نامحرم خواتین کی نسبت جو ہے وہ بند رکھیں, نہ دیکھیں. غز کا لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ اوپر کا پپوٹا جو ہے وہ نیچے کے پپوٹے پر آ جائے یعنی بند ہو جائے, اس کو بھی غص کہتے ہیں. اور غص کے معنی یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, کھولی ہیں آنکھیں لیکن اصل کوئی نامحرم ہے سامنے اس کی طرف نہ دیں, اس کو بھی غص کہتے ہیں. بس حکم ہے مومنین کے لیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں, آنکھیں چار نہ کریں خواتین کی نسبت, ان کی طرف مثلا چہرہ اٹھا کر نہ دیکھیں, آنکھوں کو نیچے رکھیں. قل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اور حکم دیں اے رسول مومنین کو کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی اسے بھی پوشیدہ رکھیں, اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. ذالک ازکی لہم, اور یہ پاکیزہ چیز ہے اس معاشرے کو, اگر آلودگی سے پاک رہنا ہے تو اس کے لیے مردوں کو اس پر عمل کرنا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہ پاکیزگی میں مبنی حکم ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, خداوند عالم آگاہ ہے اس عمل سے جیسے انسان انجام دیتا ہے. فقط مردوں کو ہی حکم ہے؟ نہیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اور خواتین کو بھی اے نبی حکم دے دیجئے مومنات کو کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, وہ بھی ٹھیک ہے آنکھیں کھول کر اصلا مشاہدہ نہ کریں مرد حضرات کا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, اور وہ بھی اپنے جو مثلا اپنا جسم و بدن ہے اس کو محفوظ کریں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. روایت میں آیا کہ پہلے جو یعنی آیت حجاب سے پہلے ہی آیت جو ابھی آ رہی ہے, یہ آیت حجاب ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بعد, اس سے پہلے اس کے نازل ہونے سے پہلے جو کیفیت تھی خواتین کی پردے کی عرب معاشرے میں مدینے میں مثلا, وہ یہ تھی کہ بالوں کے اوپر ایک کپڑا باندھا جاتا تھا اور ادھر کانوں کے پیچھے سے کمر پہ ڈالتے تھے, اتنا پردہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب جو ہے وہ مثلا آگے سے کھلا ہوا ہو. روایت ہمارے تو ہے کہ ایک جوان جو ہے وہ ایک مدینے کی بازار سے یا گلی سے گزر رہا تھا تو کوئی کسی اس علاقے میں جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے خاتون وہاں سے گزری تو اس نے جو ہے وہ دیکھا, اب وہ چلی اپنے قبیلے کی طرف اور یہ جو ہے دیکھتا گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلا, یہاں تک کہ وہ جب مثلا اپنے کوچے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں اس پر تھیں, اس نے نہیں دیکھا کہ دیوار میں جو ہے وہ कोई रिवायत के मुताबिक हड्डी थी या शीशा था जो निकला हुआ था, वो उसके चेहरे पे लगा और यहाँ से उसका चेहरा कट गया। और जब कटा तो उसे ख्याल आया कि वो कहाँ आ गया है, क्या देखता हुआ कहाँ तक पहुँच गया। खून बहने लगा तो उसने कहा कि मैं इसी कैफियत में रसूल गिरामी की खिदमत में जाऊँगा और बताऊँगा ये वाकया इस तरह से पेश आया। वो आया रसूल गिरामी की खिदमत में, आपने उसकी हालत देखी, कहा कि तुम्हें क्या हो सकें, माजरा बताया कि ये होगा। तो ये आयत नाज़िल हुई इरशाद हुआ कि वल्लिलमोमिनीन कज़ा वकुल्लिलमोमिनात कज़ा। उसके बाद जो है वो आयत हिजाब है जो वारिद हुई। आज भी आप देखेंगे हम जब पाकीज़गी की बात करते हैं तो किस कदर मसाइल फ़कत इसी वजह से जो है माशरे में खराबियाँ और आलूदगी और नापाकी और जहन की खराबी इसी से जन्म लेती है। और जिन माशरों ने मसलन इन तमाम बियूद को हटाई दिया है, कहते हैं ये जनाब मसलन पर्दा जो है पाबंद कर देना है और 50% आबादी को घरों में बिठा देना है, ऐसा नहीं, ये उनकी हिफाजत के लिए, जहाँ उनकी हिफाजत के लिए वहाँ मर्दों के जहन की हिफाजत के लिए। वो तकरीब ना, जब एक आदमी तकरीब हो जाएगा तो आखिर में क्या करेगा, माशरे का नाकारा बोझ बन जाएगा, किसी काम का नहीं रहे, तकरीब हो जाए। इस तकरीब से बचाने के लिए खुदावंद आलम ने ये आहकाम रखे, वकुल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर, और अपनी जीनतों को आश्कार न करें। अब जीनत क्या है, उसकी हुदूद क्या है, इंशाअल्लाह कल आपके सामने बयान करेंगे। वाखिर दुआ अन अल्हम्दुलिल्लाह।